الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. एक बार फिर खुश आमदेद प्रोग्राम है कुरान पाक तर्जमा तफसीर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, तरतीब वार कुरान के मजामीन हम सुनते चले आ रहे हैं। सूरह माईदा के बाद सूरह अनआम का दर्स हमने शुरू किया था और इसकी 8 आयतें हो चुकी थी। आज आयत नंबर 9 से इंशाल्लाह करीम दर्स को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह पाक कुरान के मजामीन को समझ कर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ जअलनाहु मलकल लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यलबसून। तर्जमा, और अगर हम नबी को फरिश्ता बना देते तो भी उसे मर्द ही बनाते और उन पर वही शुबा डाल देते जिसमें अब पड़े हैं। नाज़रीन इकराम, ये उन कुफार का जवाब है जो नबी अलैहिस्सलाम को कहा करते थे कि ये हमारी ही तरह के इंसान हैं, और इसी पागलपन में वो ईमान से महरूम रहते थे। उन्हें इंसानों में से रसूल मबऊस फरमाने की हिकमत बताई जा रही है कि उनसे नफा हासिल करने और तालीम नबी से फैज उठाने की यही सूरत है कि नबी सूरत बशरी में जलवागर हो, क्योंकि फरिश्ते को उसकी असली सूरत में देखने की ये लोग ताब नहीं ला सकते। देखते ही हैबत से बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे। इसलिए अगर बिलफर्ज रसूल फरिश्ता बना दिया जाता तो भी उसे किसी मर्द ही की शक्ल में बनाया जाता और सूरत इंसानी ही में उसे भेजा जाता ताकि ये लोग भी उसको देख सकें, उसका कलाम सुन सकें, उससे दीन के अहकाम को मालूम कर सकें। लेकिन अगर फरिश्ता सूरत बशरी में आता तो फिर वही कहने लगते ये लोग कि ये तो बशर है, ये तो इंसान है, तो हमें तो कोई ऐसा फरिश्ता चाहिए जो आम सूरत में ना हो, एक अलग सूरत में आए। और इस तरह से वही बहाना फिर उनको वहां मिलता, यही बात वो फिर उस तरह करते तो फिर फायदा क्या होता। तो मुराद ये है कि दीन के पैगंबर को भेजने का मकसद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने समझा दिया इशारतन कि मकसद जो है वो दीन को समझना, दीन के अहकाम को समझना, अल्लाह पाक की बातों को समझना, अल्लाह के ऑर्डर्स को जानना है। और ये जो तुम कह रहे हो कि इंसानी सूरत में कोई क्यों आकर हमें समझा रहा है, फरिश्ता कोई आता कोई अलग शक्ल में होता, अव्वलन तो तुम उसे देख ही ना सकते, उससे बात ही ना कर सकते, और अगर बिलफर्ज बातचीत कर सकते उससे दीन सीख भी लेते फिर तुम यही कहते कि ये तो एक फरिश्ता था और फरिश्ते ने ऐसी बात की है, फरिश्ता अमल कर रहा है। वो तो फरिश्ता है भाई, हम तो इंसान हैं, हम कहाँ से इन बातों पर अमल कर सकते हैं। तो एक बशर ही आकर उन पर अमल भी करे, लोगों को भी सिखाए, तो फिर जो एक अपनाइयत और एक उनसियत का मामला हो सकता है। और फिर ये भी मौका नहीं मिलेगा कहने को कि ये तो दूसरी किसी जिन्स का शख्स है, हम तो दूसरे हैं तो ये अमल कर सकता है, हम नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने बशरों में, इंसानों ही में रसूल और नबी रखे। इनमें भी हजार हा हजार हिकमतें हैं जिन्हें यकीनन वो जानता है, और कई हिकमतों को कुरान में बयान भी फरमाया गया है। लेकिन ये कुफार जो ना मानने वाले थे वो इन्हीं बातों को अपने हक में गोया माजल्ला इस्तेमाल करते थे, ये कहकर कि ये तो बशर हैं, इन अम्बिया अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया करते थे। अल्लाह पाक अम्बिया के इनकार से हमें महफूज फरमाए। अगली आयत में मजीद इनकी खराबियों को बयान करते हुए फरमाया गया, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ। और ए हबीब, बेशक तुमसे पहले रसूलों के साथ भी मजाक किया गया, तो वो जो उनमें से रसूलों का मजाक उड़ाते थे उन पर उनका मजाक ही उतर आया। नाज़रीन किराम, कुफार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते जिससे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा होते। इस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि आपसे पहले रसूलों का भी मजाक उड़ाया गया, तो जो मजाक उड़ाते थे उनका नहायत भयानक अंजाम हुआ और वो मुब्तलाए अजाब हुए। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और तस्कीन خاطر ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہو۔ کفار کا پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ اسی طرح اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ ملحوظ رکھیں تاکہ پہلوں کی طرح انہیں بھی عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ کفار قریش کے پانچ سردار تھے، عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، اور ان سب کا جو بڑا تھا ولید بن مغیرہ۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ایذائیں دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، یہ پانچوں آئے اور انہوں نے حسب دستور تانے دیے اور مذاق اڑائے اور عجیب باتیں کی اور پھر طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں ان کا شر جو ہے وہ دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہبند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے جھک کر نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آ گیا اور اسی زخم سے وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا، اسے نظر نہ آیا، اس سے پاؤں میں ورم ہوا اور اسی ورم اور سوجن سے یہ بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی سے مر گیا اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقاء کی لگ گئی، کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد کے رب نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہو گیا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ دشمنان نبی اور رسول کریم کو ستانے والے جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو کس طرح سے انہیں اللہ تبارک و تعالی عبرت ناک انجام سے دوچار کرتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال اس کی یہاں پر آپ نے دیکھی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین۔ ترجمہ، تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ناظرین کرام، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عذاب کا مذاق اڑانے والوں سے فرما دیں کہ جاؤ اور زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا۔ یہاں زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آئے اور اب تک وہاں ان اجڑی بستیوں کے آثار موجود ہیں، اور سیر کا یہ حکم ترغیب کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ جائیں ہی جائیں، یہ ایک طرح سے ترغیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن قوموں پر عذابات بھیجے ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خوف الہی پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہ جا کر دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ خبر کے مقابلے میں مشاہداتی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نیز جیسے عذاب کی جگہ دیکھنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح رحمت کی جگہ دیکھنے سے عبادت کی رغبت اور اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اللہ پاک کی رحمت دیکھنے کے لیے بزرگوں کے آستانے پر جانا جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، سفر کر کے جا کر دیکھنا یہ بہتر ہے تاکہ اللہ پاک کی اطاعت کا شوق بیدار ہو۔ جو اہل سنت کے افراد مزارات پر جاتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہی کو تو ملاحظہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو وہ عزتیں عطا کی ہیں کہ انتقال کو ہزاروں سال بھی ہو جائے لیکن پھر بھی لوگ اس کے گرد جمع ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور اس کے صدقے دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی عزت افزائی کا ایک انداز ہے اور یہ بھی رحمت الہی ہے، اور یہ بھی دیکھ کر ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمانی قوت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا باعث رحمت ہے، اور اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو صرف تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف سفر کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں اور اس کی دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تین مسجدوں کے سوا کسی کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں. کجاوہ وہ اونٹ کا اوپر کا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں، جہاں سامان وغیرہ باندھے جاتے تھے. تو فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا کسی کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، مسجد حرام، رسول اللہ کی مسجد اور مسجد اقصی. تو ناظرین اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا زیادہ ثواب ہے، یہ منع ہے، کیونکہ ان کے علاوہ سب مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے. اگر اس حدیث کے یہ مطلب لیے جائیں کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا ہی حرام ہے، یا ان تین مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر کرنا جائز نہیں، تو یہ حدیث قرآن پاک کی اس آیت اور دیگر احادیث کے بھی خلاف ہوگی. نیز اس معنی کے حساب سے کہیں کا کوئی سفر کسی مقصد کے لیے جائز نہیں ہوگا، مثلا جہاد، طلب علم، تبلیغ دین، تجارت، سیاحت وغیرہ، کسی کام کے لیے سفر جائز نہ ہوگا، اور یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے. اس سے ثابت ہوا کہ سفر کر کے اللہ پاک کے محبوب بندوں کے مزارات پر جانا ممنوع و حرام نہیں، بلکہ جائز اور اچھا کام ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. ترجمہ، تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ فرما دو، اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کچھ شک نہیں، وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے. ناظرین اکرام، مزید یہاں پر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منکرین سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ پہلے تو وہ خود ہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کا ہے، کیونکہ وہ اس کے معتقد ہے. اور اگر یہ نہ کہیں، اللہ کے بارے میں نہ کہیں، تو تم خود یہ جواب دو کہ سب کا مالک اللہ پاک ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ خود بھی اس جواب کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ بت جن کو یہ مشرکین پوجتے ہیں وہ بے جان ہے، کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، خود دوسروں کے ہاتھوں سے بنے، جبکہ آسمان و زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا. جو حی و قیوم، ازلی و ابدی، قادر مطلق، ہر شے پر متصرف اور حکمران ہے، تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہیں، ایسا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کون ہے؟ اسی لیے تمام آسمانی اور زمینی کائنات کا مالک بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اب اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی طاقت اور اتنا بڑا پاور شو کرنے کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی کمال کی بات کی ہے کہ جو بندہ ہے، جو سننے والا ہے، وہ اس کی طرف کھینچا چلا ہے. بظاہر یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ جب کوئی بہت روبدار شخصیت ہو، بہت ہی پاورفل ہو، تو پھر بندہ اس سے ایک روب کی وجہ سے، ڈر سے بھی دور ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان اس کی طاقت سے مجھے نہ پہنچے. لیکن کمال ہے رب کی رحمت کے قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایسی کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ بندے کا دل اس کی محبت میں اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. فرماتا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ لیا، یعنی اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے. اور اللہ پاک کا وعدہ خلافی کرنا اور معاذ اللہ جھوٹ بولنا محال ہے، ناممکن ہے. اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا، اور رحمت عام ہے، دینی ہو یا دنیاوی، اپنی معرفت اور توحید اور علم کی طرف ہدایت فرمانا بھی اسی رحمت فرمانے میں داخل ہے. یوں ہی کفار کو مہلت دینا اور سزا دینے میں جلدی نہ فرمانا بھی رحمت میں داخل ہے، کیونکہ اس سے انہیں توبہ اور رجوع کا موقع ملتا ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک سب سے زیادہ رحیم اور سب سے بڑھ کر کریم ہے، اس کے رحم و کرم کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں. وہ چاہے تو عمر بھر کے گناہگار کو پل بھر میں بخش دے اور اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے، لیکن اس کی وسیع رحمت کو دیکھ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ گناہوں پر بے باک ہو جائے اور اس کی نافرمانی کی پرواہ نہ کرے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، کہ گناہگار مومن اس طرح دھوکے میں مبتلا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ پاک کریم ہے اور مجھے اس کے عفو و درگزر کی امید ہے، پھر اس بات پر بھروسہ کر کے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اللہ پاک کی نعمت وسیع اور رحمت و کرم عام ہے، اس کی رحمت کے سمندر کے مقابلے میں بندوں کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے. ہم توحید کو ماننے والے اور مومن ہیں اور ایمان کے وسیلے سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ بعض اوقات ان کے پاس اس امید کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نیک لوگ تھے اور ان کا درجہ بلند تھا، جیسے کئی لوگ اپنے نسب کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں، حالانکہ وہ خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری وغیرہ کے سلسلے میں اپنے آبا و اجداد کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں۔ تو گویا ان کا گمان یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پاک کے نزدیک اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ معزز ہیں، کیونکہ وہ باپ دادا تو انتہائی درجے کے تقوی کے باوجود خوف زدہ رہتے تھے اور یہ لوگ انتہائی درجے کے فسق و فجور کے باوجود بے خوف ہیں۔ یہ اللہ پاک کی ذات پر بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی طرح شیطان اعلیٰ نصب والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک نے چونکہ تمہارے آبا و اجداد سے محبت کی ہے لہذا وہ تم سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ یہ بھی اللہ پاک کی ذات پر دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ پاک اطاعت گزار کو پسند فرماتا ہے اور گناہگار کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو جس طرح گناہگار بیٹے کو برا جاننے کی وجہ سے اس کے فرما بردار باپ کو برا نہیں جانتا، اسی طرح فرما بردار باپ کی اطاعت گزاری کی وجہ سے اس کے گناہگار بیٹے سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اگر محبت باپ سے بیٹے کی طرف چلی جاتی تو قریب تھا کہ نفرت بھی سرایت کرتی، جبکہ حق بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور جس شخص کا یہ خیال ہو کہ وہ اپنے باپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے نجات پائے گا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو یہ گمان کرتا ہو کہ باپ کے پیٹ بھر کر کھانے سے وہ بھی سیر ہو جائے گا، اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا، باپ پیے گا تو بیٹا بھی سیراب ہو جائے گا، باپ کے سیکھنے سے بیٹا بھی عالم ہو جائے گا، باپ کعبہ شریف پہنچ جائے گا تو اس کے وہاں پہنچنے سے یہ بھی وہاں پہنچ جائے گا اور کعبہ دیکھ لے گا، باپ نے حج کر لیا تو یہ بھی حاجی بن جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں، یاد رکھیں کہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنا ہر ایک پر لازم ہے، اس میں والد اپنے بیٹے کی طرف سے کفایت نہیں کرتا اور اس کے برعکس بھی یہی حکم ہے، سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ترجمہ، اور سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رات اور دن میں کائنات میں بسنے والی یا سکون حاصل کرنے والی ہر چیز، یعنی تمام موجودات، یہ اسی کے ملک ہے اور سب کا خالق، مالک اور رب اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، تمام چیزیں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، ترجمہ، تم فرماؤ، کیا کسی اور کو اس اللہ کے سوا والی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے؟ تم فرماؤ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، کفار عرب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ حضور اپنے ملک والوں کے دین کی طرف آ جائیں اور توحید کا ذکر چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں جواب دو کہ کیا میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا والی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے، اسی طرح وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ خود کھانے سے پاک ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، لہٰذا ایسے خالق و مالک، رحیم و کریم کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، اس نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں آگے ہوتے ہیں اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں شرک سے پاک رہوں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنا اللہ پاک کے رحم و کرم سے ہوگا، صرف اپنے اعمال اس کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اعمال سبب ہیں۔ آگے مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ترجمہ: اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے. ناظرین کرام، یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پاک تجھے کوئی برائی، مثلا بیماری، تنگ دستی یا کوئی بلا پہنچائے، تو اس کے سوا اس برائی کو دور کوئی نہیں کر سکتا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف اس کا بھیجا ہوا عذاب کوئی دفع نہیں کر سکتا. اور جہاں تک نیک اعمال اور بزرگوں کی دعا سے عذاب اٹھ جانے کا تعلق ہے، تو اسے بھی رب کریم ہی اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے وسیلے سے ہٹا دیتا ہے. اور جیسے برائی کا پہنچنا اور دور ہونا اللہ پاک کی طرف سے ہے، ایسے ہی بھلائی جیسے صحت اور دولت وغیرہ کا پہنچنا بھی اسی خداوند کریم کی قدرت سے ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ معبود وہ ہے جو قدرت کاملہ رکھتا ہو اور کسی کا حاجت مند نہ ہو، اور اللہ پاک کے علاوہ ایسا کوئی نہیں. لہذا صرف اسی کو رب مانو، اسی کی عبادت کرو. یہ شرک کے رد کے لیے دل میں اثر کرنے والی بڑی ہی اعلیٰ دلیل ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ترجمہ: تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈراؤں. کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا. تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. ناظرین کرام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دکھائیے جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہو. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ میرا گواہ ہے، اور سب سے بڑا گواہ تو وہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کئی طرح سے دی. ایک یہ کہ اپنے خاص بندوں سے گواہی دلوائی، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا اس میں آپ کی نبوت کا اعلان فرمایا، تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی گواہیاں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی گواہی دینا سنت رسول اللہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا سنت خدا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ خود رب العالمین ہے، اور کلمہ شہادت میں دونوں گواہیاں جمع فرما دی گئی ہیں. سبحان اللہ. مزید اس آیت میں فرمایا گیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی گئی ہے، یعنی اللہ پاک میری نبوت کی گواہی دیتا ہے اس لیے کہ اس نے میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی، اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ تم فصیح و بلیغ اور صاحب زبان ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے جیسا کلام نہیں لا سکتے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک عاجز کرنے والا ہے، اور جب یہ عاجز کرنے والا ہے تو اس کتاب کا مجھ پر نازل ہونا اللہ پاک کی طرف سے میرے رسول ہونے کی یقینی شہادت ہے. اللہ پاک کے اس فرمان لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، یعنی اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے، اور اس قرآن کے ذریعے نبی لوگوں کو ڈرائے، اس سے بھی یہی مراد ہے. یعنی میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی گئی تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈراؤں. مزید پھر ایک جملہ ہے وَمَنْ بَلَغ، اور جن تک یہ پہنچے، یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے جن افراد تک یہ قرآن پاک پہنچے، خواہ وہ انسان ہوں یا جن، ان سب کو میں حکم الہی کی مخالفت سے ڈراؤں. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا یہاں تک کہ اس نے قرآن سمجھ لیا، تو گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا اور قیصر وغیرہ سلاطین کو دعوت اسلام کے لیٹرز، مکتوب وغیرہ بھیجے. اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے، من بلغ بھی فاعل کے معنی میں ہے، اور معنی یہ ہے کہ اس قرآن سے میں تمہیں ڈراؤں اور وہ ڈرائیں جنہیں یہ قرآن پہنچے، یعنی ہر کوئی نیکی کی دعوت کا مبلغ بن جائے. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ پاک تر و تازہ رکھے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا. بہت سے لوگ جنہیں کلام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں. ایک روایت میں ہے، سننے والے سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں. اس سے فقہا کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی ہدایت کسی زمان و مکان اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزید پھر اس آیت میں ایک جملہ ہے، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو. یہاں مشرکوں سے خطاب ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرمائیں کہ اے مشرکوں کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں. اے حبیب تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، بلکہ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں ان جھوٹے خداؤں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو. اس آیت سے پتہ چلا کہ جو شخص اسلام لائے اس کو چاہیے کہ توحید اور رسالت کی شہادت کے ساتھ اسلام کے ہر مخالف عقیدہ و دین سے بیزاری کا اظہار کرے، بلکہ تمام بے دینوں سے دور رہے اور کفر و شرک سے بیزار رہے، ہر گناہ سے دور رہے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ اپنی سیرت، اپنی صورت، رفتار و گفتار سے اپنے ایمان کا اعلان کرتا رہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.